गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सिलसिले के साथ हाजिर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसके लिए एक किराद अजर लिख देता है और एक किराद उहद पहाड़ जितना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी पहले कॉल सुनाइए।
ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर एक आदमी ज़कात का मुस्तहिक है, उसके जुम्मे मेरे पैसे हैं, क्या मैं वो उसको बताए बगैर ज़कात से काट सकता हूँ उसके खाते में या नहीं?
ठीक है, बगैर बताए ज़कात खाते में। जी मजीद।
मेरा ये सवाल है कि बाज जगहों पर गैर मुस्लिम जो हजरात होते हैं, उनके पंप होते हैं, पेट्रोल पंप होते हैं, वहाँ पर जो है कि वो मस्जिद भी बनाते हैं, तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म होगा? ना कि वो जगह जो है कि वो गैर मुस्लिम की पंप है, उसका उसने मस्जिद भी वहाँ पर उसी की जगह है, उसी ने जो है कि वो मस्जिद बनाई है।
ठीक, और कॉल सुनाइए।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हजूर, मेरा सवाल ये है कि ये जो हशरात होते हैं, जैसे मच्छर है, मक्खी है, अगर ये तंग करें तो इनको क्या हम मार सकते हैं? जैसे कि वो इलेक्ट्रो का एक निकला हुआ है रॉकेट, उससे करंट लगाकर जो ना मारा जाता है, तो क्या इस तरह उनको मारना जायज है या हमें गुनाह मिलेगा इसका? शरी रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है हजूर, तीन कॉल हमारे पास आई। पहली कॉल ये है कि कुछ शख्स ज़कात का मुस्तहक है, उसको ज़कात देना चाहते हैं और बताए बगैर जो है वो उसके खाते में ज़कात लिखवा दी जाती है, उसको किसी और जरिए से दी जाती है, तो इस तरह ज़कात अदा हो जाएगी, ये बताना ज़रूरी है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल ये इन्होंने गलबन पूछा है कि किसी शख्स को कर्जा दिया है और वो मुस्तहक़ ज़कात है, अब उसको बताए बगैर जो है वो जितना उसने कर्जा देना है उसको ज़कात की अदायगी समझ लिया जाए, तो ऐसा करना दुरुस्त है या नहीं? तो इसमें यह है कि जिस शख्स ने कर्जा देना है, उस कर्जे को अपने तौर पर यह समझ लेना कि वो मैंने ज़कात की मद में उसको दे दिया है, तो इससे ज़कात की अदायगी नहीं होगी।
अच्छा,
क्योंकि वो बतौर कर्जा दिया हुआ है।
ठीक है,
तो अब वो इसको अदा कर दे, फिर इसको ये उसी तरह जो है वो दे दे, तो इस सूरत में तो अदायगी ये ज़कात हो जाएगी, क्योंकि जिस वक्त दिया है उस वक्त इनकी ज़कात की नीयत नहीं थी, कर्ज की नीयत से दिया है। वो दे दिया, उन्होंने खर्च भी कर दिया, तो अब ये उसके ऊपर ज़कात की अदायगी की नीयत करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर वो जो है वो इन्होंने ज़कात अदा करनी है तो उससे मुतालबा करें।
ठीक है,
और वो उतनी रकम का इंतज़ाम कर लें।
सही,
और इनके हाथ में दे दें।
ठीक है,
कि भाई ये आपका मैंने कर्जा अदा कर दिया, अब ये उसको ज़कात की नीयत से वापस कर दें, तो यूं इनकी ज़कात जो है वो उस रकम की अदा हो जाएगी।
और ये भी हो सकता है कि पहले उसको ज़कात दे दें फिर कर्जा वसूल कर लें।
हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर ये उनको जो है वो कर्जा वसूल ज़कात भी अदा हो जाए और कर्जा भी वसूल हो जाए, तो उसको ज़कात की नीयत से जो है वो रकम दे दें।
ठीक है,
और फिर जब वो उनका कब्जा हो जाएगा तो उनकी मिल्कियत हो जाएगी।
सही,
تو اب ان سے جو ہے وہ اپنے قرضے کی وصولی کی مد میں بھی لے سکتے ہیں.
جزاک اللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ پیٹرول پمپس ہوتے ہیں آج کل, ان کے اوپر مساجد عموماً بنائی جاتی ہیں, تو کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلم کا پمپ ہو اور اس نے مسجد بنائی ہو تو اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں.
یہ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ مسجد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو جس نے یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کی ہے وہ اس کا اہل بھی ہو.
صحیح.
اور کافر جو ہے اس کا وقف کرنے کا اہل نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو وہ اگر کسی جگہ کو مسجد قرار دے دیتا ہے تو وہ مسجد نہیں ہوگی, اس کے مسجد کے احکام نہیں ہوں گے, وہ ایک کمرہ ہی ہوگا.
صحیح.
اب رہی یہ کہ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں.
ٹھیک.
اب یہ عموماً ذہن میں آتا ہے کہ وہ تو غیر مسلم کی جگہ ہے تو اس میں ہم نماز کیسے پڑھیں. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, جو علت لنا الارض کلها مسجدا, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے, خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے یہ پوری زمین مسجد بنا دی گئی. شارحین حدیث نے فرمایا کہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو مخصوص مقامات پر جا کر عبادت کرنے کی اجازت تھی.
صحیح.
کہ بھئی آپ نے عبادت اس مقام پہ جا کر کرنی ہے,
پر آنا ہوگا.
عبادت کرنی ہے تو عبادت گاہ میں ہی آنا ہے, اور گھر میں یا کسی دوسرے مقام پر آپ عبادت نہیں کر سکتے.
صحیح.
لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ امت کا خاصہ ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے, آپ کی امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا. تو وہ گھر میں عبادت کرے, وہ کسی بھی جگہ پر عبادت کرے, تو اس کی جو عبادت کرنا ہے وہاں نماز پڑھنا ہے, جائز ہے, سوائے چند صورتوں کے کہ جن میں جو ممانعت ہے وہ کسی دوسری وجہ سے ہے. اگر کسی غیر مسلم نے اپنی جگہ پر جو ہے وہ نماز پڑھنے کا انتظام کر دیا ہے تو وہاں نماز پڑھنا ناجائز نہیں ہے. نماز ہو جائے گی, نماز پڑھنا اس کے اوپر جائز ہے. رہا یہ کہ وہ مسجد ہوگی یا نہیں ہوگی, تو وہ مسجد نہیں ہوگی.
نماز اگر وہ غیر مسلم نے وقف کی ہے,
اگر وہ غیر مسلم نے وقف,
اگر مسلمانوں نے ہی خرید کر پمپ کے ساتھ, یہ بھی ممکن ہے.
ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ کسی خاص جو ہے وہ جگہ کا جو ان کو معلومات ہوگی. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے پمپس وغیرہ بنتے ہیں, مطلب ہائی وے پہ سفر کریں تو راستے پہ جو ہے وہ بڑے بڑے پمپ ہوتے ہیں, اور ان کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ مسجد بناتے ہیں تاکہ بسوں والے وہاں پہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو جو ہے وہ آرام ملے. تو اس بہانے وہ کھڑے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ پیٹرول بھی یہاں سے ڈلوا لیں گے.
صحیح.
اور پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے روٹس پہ چلنے والے ڈرائیور ہوتے ہیں تو وہ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ بس وہاں پہ روکیں جہاں پہ ان کی بس کی, ان کی اور مسافروں کی ضرورت ایک ساتھ پوری ہو جائے. تو اس لیے پمپس کے ساتھ ہوٹل بھی ہوتے ہیں,
مسجد بھی
بنی ہوئی ہوتی ہے, یا مسجد نہیں ہوتی ہے تو حاجات کے لیے واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ پمپ کو تو نہ ہوٹل بنانے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے, نہ اس کو مسجد بنانے کی ایک اعتبار سے ضرورت ہے. تو یہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ لمبے روٹس پر سفر کرنے والے لوگوں کو یا ڈرائیور حضرات کو ایک جگہ پر یہ ساری فیسلٹیز ملیں گی, تو وہ رکے گا, اور رکے گا تو ساتھ پھر ان کا کاروبار بھی چلے گا, اور مسافر جو ہے وہ اپنی حاجات کو ہی پورا کر لیں گے. اس طور پر اگر کسی کافر نے جو ہے وہ بنایا ہے تو وہ ایک پیٹرول پمپ کی ضرورت کو یا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمان رکتے ہیں, تو وہ ایک مسجد نما جو ہے وہ عمارت بنا دی.
صحیح.
اپنی زمین کے اوپر تو وہ مسجد تو قرار نہیں پائے گی, وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب مسجد میں پڑھنے کا بھی نہیں ہوگا, وہ ایک عام سی جگہ ہے,
نماز ہو جائے,
نماز پڑھنے کی جگہ ہے, وہ نماز پڑھی جا سکتی
ہے. جزاک اللہ. حضور, کیڑے مکوڑے مچھر بہت تنگ کرتے ہیں, مار سکتے ہیں, اور آج کل جدید دور ہے وہ الیکٹرک شارٹ کے ذریعے مارا جاتا ہے, اس کی اجازت ملے گی؟
کیڑے مکوڑے مچھر اس طرح کے جو موزی چیزیں ہیں ان کو مارنا جائز ہے.
ٹھیک ہے.
جو ایذا پہنچاتی ہیں ان کو مارنا جائز ہے. اب رہا یہ سوال کہ اب جو ریکٹس اس طرح کے آگے ہیں, الیکٹرک ریکٹس, ان سے مارنا درست ہے یا نہیں ہے, تو اس میں بعض علماء, چونکہ اس وقت تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں, تو بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو اس ریکٹس کے ساتھ مارنا یہ گویا کہ جو ہے وہ آگ کے ساتھ عذاب دینے سے مشابہت رکھتا ہے اور آگ سے عذاب دینے کو منع کیا گیا ہے.
اس میں بجلی ہوتی ہے
جی, ریکٹ میں بجلی ہوتی ہے. تو آگ سے عذاب دینا یا کسی جانور کو مارنا کسی جاندار کو اس کی ممانعت ہے کہ آگ سے جو وہ عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے, تو اس لیے آگ سے کسی کو جلایا نہیں جائے گا. تو بعض نے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس سے منع کیا ہے, لیکن بعض دیگر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آگ سے عذاب دینے کی مشابہت نہیں ہے, ریکٹ سے مارنا یہ آگ سے عذاب والی صورت نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے وہ زیادہ واضح نظر آتی ہے کہ یہ آگ سے جو ہے وہ جلانا نہیں ہے, وہ کرنٹ لگتا ہے, اس کرنٹ سے وہ مر جاتے ہیں. تو اب اس میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے بچا جائے, جو دیگر ذرائع ہیں ان کو بھگانے کے یا ویسے اس کو جو ہے وہ مار دیا اس کے علاوہ, تو وہ ذرائع اختیار کیے.
ٹھیک ہے حضور, وہ آج کل وہ جلیبی جس کو کہتے ہیں دھواں نکلتا ہے تو یہ تو آگ نہیں کہلائے گی نا.
دیکھیں وہ دھویں سے جو آ کر مچھر جو ہے نا وہ یوں مرتا نہیں ہے, وہ اس سے بھاگ جاتا ہے.
اچھا بھاگ جاتا ہے,
یعنی بعض جو اب اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بعض بھگانے والی ہیں بعض مارنے والی ہیں.
ٹھیک ہے,
تو اب اگر کوئی ایسا جو ہے وہ چیز استعمال کی ہے کہ جس کی بو پھیلی اور اس سے مچھر مر جائے, یا اس کی تپش سے جو ہے وہ مچھر دور بھاگے گا, تو یا بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے دھواں جلایا جاتا ہے. دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کے لیے انسانوں کے لیے گرمیوں میں وہ دھواں جلا دیتے ہیں, تو وہ اس دھویں سے مچھر بھاگتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو وہ ایک بھگانے کا ذریعہ ہے, تو وہ اس سے ایزا کو دور کیا جائے دور کیا جاتا ہے. اور اگر جو ہے وہ ایسے ذرائع اختیار کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر.
ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی کیڑے مکوڑے مار سکتے ہیں, لال
جو ایزا دینے والے ہیں ان کو بالکل مار سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت میرا نام نصیب الدین قطاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی بزرگ سے طالب ہوتے ہیں تو کیا انہیں اپنا پیر مان سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد السلام عطاری عرب امارہ سے دار الافتاء میں صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جنرل اسٹور میں جو شیونگ بلیڈ ہوتے ہیں شیونگ جیل ہوتے ہیں شیونگ فارم ہے اس کو بیچنا کیسا؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال سنائیے.
سر سوال یہ ہے کہ یہ جو میت کا کھانا ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ میت والے دن ہمارے ہاں عزیز و اقارب جو ہے نا وہ کھانا پکاتے ہیں تو خود میت کے گھر والے نہیں پکاتے, تو کیا وہ کھانا جو سارے کھاتے ہیں رشتے دار وہ امیر بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں وہ ان کے گھر گئے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. نصیب الدین عطاری بھائی ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ طالب ہوا جاتا ہے تو جو طالب ہو جائے تو کیا وہ مرید جو ہے طالب ہونے والا وہ جس سے طالب ہو اس کو پیر مان سکتا ہے, کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے پیر صاحب ہیں؟
دیکھیں طالب ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے یا طالب اس کو بولتے ہیں کہ جو کسی جو ہے وہ پیر کا مرید ہے, اب وہ کسی دوسرے پیر سے جو ہے وہ بیعت لیتا ہے بطور طالب کہ وہ اس کا مرید نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
طالب ہوتا ہے وہ یوں کہ اس پیر صاحب سے جو ہے جو ان کے اوراد و وظائف ہیں یا ان کے سلسلے کی جو برکتیں ہیں وہ بھی مجھے حاصل ہو جائیں.
صحیح.
تو اور یہ بھی سید اعلی حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ جو برکتیں ان کو حاصل ہوں دیگر دوسرے سلسلے کے پیر صاحب سے دوسرے شیخ سے, تو یہ اس کو اپنے پیر ہی کا جو ہے وہ فیض جانے.
ٹھیک ہے,
تو پیر جو طالب ہوتا ہے وہ ایک اس کی ایک الگ حیثیت ہے, جو مرید ہے اس کی الگ حیثیت ہے. تو عموماً جو پیر کہا جاتا ہے وہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بطور ارادت یعنی دل کے ساتھ جس کا جو ہے وہ مرید ہو جاتا ہے
اپنے آپ کو اس کی مریدی میں پیر صاحب کی مریدی میں دے دیتا ہے,
ٹھیک ہے,
جامع شرائط پیر صاحب کی مریدی میں, تو وہ پیر جو ہے وہ اس مرید کا کہلاتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور وہ طالب جو ہے وہ جو طالب کا جو پیر ہے اصل جس سے انہوں نے بیعت جو ہے وہ لی ہوئی ہے تو وہی ان کے اصل پیر
صاحب
ہے, انہی کو کہا جائے گا,
ٹھیک ہے,
ان کا طالب ہی کہیں گے,
صحیح,
یہ شیخ ہیں پیر ہیں لیکن یہ طالب جو ہے یہ ان کا اس اعتبار سے مرید نہیں ہے,
ٹھیک
ہے. ہاں بعض چیزوں میں بطور برکت بیعت برکت کے طور پر یا اس سلسلے کے جو ہے وہ شجرہ اور دیگر اوراد کو پڑھنے کی ایک اجازت ہو جاتی ہے تو اس اعتبار سے وہ فیض لیتا ہے. اسی لیے کہا کہ اس شیخ سے جس کا یہ طالب ہو رہا ہے اگر اس کو اس سے فیض ملے تو یہ اپنے پیر کا,
ٹھیک ہے, یہ بھی انہی کا فیض کرے گا,
اپنے پیر کا فیض جانے, اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کا مرید نہیں ہے,
صحیح,
مرید وہ ان کا ہے جن کا جن سے یہ مرید ہوا ہے اور یہ جن سے طالب ہوا یہ ان کے پیر صاحب نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
ان کے پیر صاحب وہی جن سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ بیعت کی ہے مرید ہونے کے لیے وہی ان کے پیر صاحب,
صحیح, اگر اصل پیر صاحب انتقال کر گئے ہوں پہلے مرید ہوا تھا اور جن سے طالب ہوا وہ زندہ ہے تو اب بھی وہ پیر صاحب نہیں کریں گے,
پیر صاحب کے انتقال فرما جانے سے بیعت نہیں ٹوٹتی ہے, اگر وہ جامع شرائط پیر صاحب تھے تو ان کے انتقال سے بیعت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے, بیعت اسی طرح برقرار رہتی ہے, وہ اب بھی انہی کے مرید کہلائیں گے,
ٹھیک ہے.
اب اگر یہ ان سے جو ہے وہ بیعت برکت یوں لینا چاہتے ہیں کہ ان کے طالب ہونا چاہتے ہیں تو یہ طالب ہی کہلائیں گے, مرید نہیں کہلائیں گے, یہ مرید اپنے جن سے انہوں نے بیعت کی ہے انہی پیر صاحب کے کہلائیں گے,
ٹھیک ہے. عبدالسلام بھائی عرب شریف سے پوچھ رہے ہیں کہ جنرل سٹور ہے اور اس پر شیونگ کا سامان کریم ہوگی جیل ہوگی بلیڈ وغیرہ, کیونکہ داڑھی کے حوالے سے شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو یہ چیزیں بیچ سکتے ہیں وہاں پر؟
دیکھیے اس میں اصل میں تو یہ ہے کہ بعض چیزیں ان میں چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر یہ چیزیں جو ہے وہ صرف شیو کے لیے متعین ہیں یعنی کہ داڑھی مڑنے کے لیے متعین ہیں, ان کا کوئی اور استعمال ہوتا ہی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا ہے, تو اب اگر کوئی اس کو لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہ متعین ہے اسی چیز کے لیے کہ تو اس کو یہ بیچنا گویا کہ گناہ پر معاونت کرنا ہے, اس لیے اس طور پر اس کو بیچنے کی اجازت نہیں اور بیچنا جائز نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
اور اگر وہ چیز متعین نہیں ہے معصیت کے لیے گناہ کے لیے, یعنی کہ جیسے آپ اس کی مثال یوں لے کہ چھری ہے چاقو ہے, تو اب یہ متعین نہیں ہے اس بات کے لیے کہ جو چھری اور چاقو لے گا تو معاذ اللہ کسی کو مارے گا,
ٹھیک ہے,
یہ چھری اور چاقو سے سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے,
صحیح,
اور اللہ نہ کرے کسی کو جو ہے وہ جو بد قسمت لوگ جو ہے وہ قتل بھی کر دیتے ہیں,
ٹھیک ہے.
تو اب یہ جو چھری یا چاقو ہے یہ اس گناہ کے لیے متعین نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تو جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے, سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے, بہت سارے جائز کام بھی ان سے کیے جا سکتے ہیں, تو اب اس کا بیچنا جو ہے وہ اس کا جائز ہے. ہاں الا یہ کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ یہ والا چھرا دیں کہ میں نے کسی بندے کو جو ہے وہ معاذ اللہ قتل کرنا ہے,
صحیح,
مجھے تیز کر کے دیں میں نے کسی کو مارنا ہے, تو اب یہ واضح طور پر وہ صراط کر رہا ہے, اب بھی اس کو بیچنا یہ گناہ پر تعاون جو ہے وہ کہلائے گا کہ اب یہ متعین ہو گیا کہ یہ اسی گناہ کے لیے خرید رہا ہے,
ٹھیک ہے.
یا کوئی ایسا واضح طور پر کوئی قرینہ علامت پائی جا رہی ہے کہ جس سے یہ متعین ہو جائے کہ ہاں یہ اس کا خریدنا جو ہے یہ اسی گناہ کے لیے ہے, تو اس صورت میں بیچنا ناجائز ہوگا,
ٹھیک ہے.
تو اب پہلے تو یعنی اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ وہ چیز متعین ہے صرف اسی چیز کے لیے جو گناہ کا کام ہے, اس سے بس یہی کیا جا سکتا ہے اور اس سے کوئی جائز کام نہیں کیا جا سکتا, تو اس صورت میں بیچنا بھی گناہ ہے,
ٹھیک ہے,
کہ گناہ پر تعاون ہے,
صحیح.
اور یا پھر جو ہے وہ لینے والے سے صراط ہو جائے یا کوئی واضح ایسی علامت پائی جائے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ اس سے گناہ ہی کرے گا,
ٹھیک ہے,
تو اس صورت میں بیچنے کی ممانعت ہوگی. اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس چیز سے جائز کام بھی کیا جا سکتا ہے تو پھر کسی کے بارے میں خامخواہ بدگمانی نہیں کریں گے اور نہ ہی یہ کہیں گے کہ جو ہے وہ اس کو بیچنا ناجائز ہے, یا یہ اس کے بارے میں تصور کر لیں کہ یہ اس سے گناہ ہی کرے گا, تو یہ ہمارا یہ تصور کرنا بھی اس کے بارے میں جائز نہیں ہوگا,
ٹھیک ہے.
تو اب وہ متعین نہیں ہے معصیت کے لیے, جائز کام بھی ہوتا ہے ناجائز بھی ہوتا ہے, وہ اس سے سرات بھی نہیں ہو رہی اور کوئی واضح علامت بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں پھر ایسی چیز جو ہے بیچی جا سکتی ہے.
جزاک اللہ. پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے میت کے کھانے کے حوالے سے, سوئم کے کھانے کے حوالے سے کافی گفتگو کی تھی, اسی سے متعلق سوال ہے کہ وہ ہم نے کہا تھا کہ کھانا پکانے کی اجازت نہیں, یہ تو دعوت کہلائے گی اور یہ دعوت کا مقام نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو عزیز و اقارب پکاتے ہیں, میت جس کے گھر ہوئی وہ نہیں پکاتا, اور وہ ان کو بھی کھلاتا ہے, محلے والوں کو بھی کھلاتا ہے, غریبوں کو بھی کھلاتا ہے, تو اب کیا اجازت مل جائے گی؟
دیکھیں, اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے, محلے والوں کو کھلاتا ہے, غریبوں کو کھلاتا ہے, یہ ایک رواج ہے اور عموماً جو ہے وہ کئی جگہوں پر اس کا رواج ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو ہمسائے یا محلے والے جو ہے وہ ان کو آ کر کھانا دیتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ ان کو آ کر کھانا دینا, اب ایک تو یہ ہے کہ انہی لوگوں کا جو ہے وہ کھانا,
ٹھیک ہے,
اب ان کے لیے اگر کوئی عزیز و رشتہ دار جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن اور رات اگر کھانا پکا کر دے دیتا ہے صرف جو ہے وہ میت کے گھر والوں کے لیے, یا بہت دور کے ایسے عزیز و اقارب آئے ہوئے ہیں کہ جو یہاں پہ ٹھہریں گے, کوئی ان کا انتظام نہیں ہے, تو اس لیے کہ اب یہ چونکہ جو ہے وہ اس موت کی وجہ سے میت کے انتظامات میں مصروف تھے اور نیا نیا جو ہے وہ صدمہ ہے, اب یہ کھانے پکانے میں بےچارے تو نہیں بیٹھیں گے, تو اس اعتبار سے خیر خی کی نیت سے صرف جن کے گھر میں میت ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے, اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کروانا اور ان کو کھلانا یہ مستحب ہے. اور جو عمومی دعوت ہے, یعنی کہ یوں اگر کھانا تیار کروایا کہ یہ بھی کھائیں اور جو جنازے پر گئے ہیں وہ بھی کھائیں اور جو بھی ہیں سارے کے سارے کھائیں, تو یہ پھر وہی ہے کہ میت کے موقع پر دعوت کا سلسلہ ہے,
ٹھیک ہے,
اور اس دعوت کی اجازت نہیں ہے, ناجائز ہے, یہ بدعت قبیحہ ہے, یعنی سخت بری بدعت ہے یہ, تو اس کی اجازت نہیں ہے,
ٹھیک ہے, اس سے بچنا لازم ہے. جزاک اللہ. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال یہ ہے کہ میں نے زکات کے بارے میں معلوم لینا تھا کہ میں زکات جو ہے نا وہ سال کی جو ہے نا وہ ایڈوانس شروع کر دیتا ہوں شبان کے ماہ سے, یعنی اگر میری ایک لاکھ روپے اگر بنتی ہے زکات تو میں اس کو نا 12 سے تقسیم کر کے وہ یعنی کہ 1000 اوپر نیچے کر کے وہ 12 مہینے دیتا رہتا ہوں. کیا اس طرح میری زکات مطلب ہے یہ صحیح ہے یا اس کے بارے میں مجھے بتانا تھا؟
یہ عرض کرتے ہیں. کور کال سنائیے.
میں درس میں خان سے بول رہا ہوں, میراج الدین آپ خان سے. سر جی میرا ایک سوال ہے کہ یہ اکثر ہمارے یہاں مطلب جب فوتیاں ہو جاتی ہیں اور جنازہ جب پڑھا جاتا ہے جنازے کے بعد آیا کیا یہ منہ دیکھنا قابل ہے یا نہیں؟ جنازہ پڑھنے کے بعد بھیا اکثر لوگ منہ چہرہ اٹھا کے چہرہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں.
جی عرض کرتے ہیں. یہ کون کون سنائی؟
حضرت میرا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہم ڈیوٹی پہ ہوں اور ہمارا انجینئر یا فورمین ہمارے ساتھ ہو تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, ان کی داڑھی نہ ہے, کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟
جی ہم آپ کا جواب عرض کرتے ہیں. زکوٰۃ تقسیم کر سکتے ہیں پورے سال کے اوپر,
ایڈوانس
یعنی 1,00,000 زکوٰۃ ہے اور پتہ ہے کہ 1 سال بعد دینی ہے, لیکن 12 ماہ پر تقسیم کر کے تھوڑی تھوڑی دے دیں, یا پھر بعد میں تقسیم کر دیں سال گزرنے کے بعد.
ہاں جو شخص صاحب نصاب ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکلتی ہے 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ,
ٹھیک ہے,
تو اب وہ ایڈوانس زکوٰۃ کے طور پر دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, شرم یہ جائز ہے.
صحیح ہے.
اور جو اس نے سال مکمل ہونے سے پہلے, یعنی جو زکوٰۃ کا سال ہے وہ مکمل ہونے سے پہلے پہلے جتنا دیا ہے, جب وہ زکوٰۃ والا دن آئے گا یعنی کہ جب سال مکمل ہو جائے گا, تو اب تو اس کو جو ہے وہ ساری کی ساری فوراً حقداروں تک پہنچانا ضروری ہے,
ٹھیک ہے.
اب اس میں یہ لحاظ نہیں رکھا جائے گا کہ میں جو ہے وہ اب اسی طرح قسطوں میں دیتا رہوں گا. اب اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ بعض لوگ آسانی کے لیے کہ جو ہے وہ ایک ساتھ دینا مشکل ہو جاتا ہے,
صحیح,
اور پھر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ خود ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ قسط قسط کر کے جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں تاکہ سال کے آخر میں ایک ساتھ جو رقم نکلنی ہے وہ نہ نکلے اور ادائیگی میں آسانی ہو جائے, اور یوں ادائیگی بھی ہو جاتی ہے اور ان کے لیے آسانی بھی ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ
عموماً جو ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں یا ان کے لیے مدد کے لیے آتے ہیں تو اب وہ ایسے باز ہوتے ہیں کہ جن کو دینا پڑتا ہے،
صحیح،
تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ سال کے آخر میں اتنی رقم دیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی کوئی اگر ہمارے پاس مستحق کے زکوٰۃ آ گیا ہے تو ہم زکوٰۃ کی مد میں اس کو رقم دے دیں،
صحیح،
تو اس میں دو فائدے ہو جاتے ہیں، اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے اور اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
تو ایسا کرنا جائز ہے. اور سال کے آخر میں، سال کے آخر سے مراد زکوٰۃ کا جو ہے وہ سال ہے، اس کے آخر میں حساب کتاب کر لیں، اور اگر جو ہے وہ کم دیا ہے تو پھر فوری طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق تک پہنچا دے. اب اس میں یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ چلو اس مہینے اس کو دے دیتا ہوں، پھر اگلے مہینے جو ہے وہ اس کو دے دیتا ہوں، اور پھر اس سے اگلے مہینے جو ہے وہ اگلے سال کی زکوٰۃ دینا شروع کروں گا. تو زکوٰۃ کا جب سال مکمل ہو گیا، اب زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اب بلا ضرورت شرعی تاخیر نہیں کیا سکتی.
چلو یہ ایڈوانس زکوٰۃ جب دیں گے تو جتنے مال کی زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے. جیسے 1,00,000 کی دینا چاہ رہا ہے تو 1,00,000 ہی ابھی ہونا ضروری ہے، یا اگر 50,000 ہیں بقیہ 1,00,000 بعد میں پورا ہو جائے گا؟
دیکھیں اس میں تو زکوٰۃ کا جو حساب کتاب ہوگا وہ تو سال کے آخر میں کریں گے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ جب یعنی ابھی صاحب نصاب ہے یا نہیں،
صاحب
نصاب تو ہوگا،
ٹھیک ہے،
تو ابھی تو زکوٰۃ دے رہا ہے،
صحیح.
اب یہ کہ سال کے آخر میں اس کے پاس ٹوٹل کتنی رقم ہے وہ تو سال کے آخر میں پتہ چلے گا،
ٹھیک ہے.
تو ابھی یہ اندازے سے یہ دے رہا ہے، یعنی جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میری 1,00,000-1,50,000 ہوتی ہے، تو ابھی انہوں نے 1,00,000-1,50,000 جو ہے وہ تقسیم کر دیا،
ٹھیک ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں اور برکت دی، سال کے آخری مہینے میں آخری دن میں کروڑوں روپے اس کے پاس آ گئے، تو اب اس کی زکوٰۃ بھی اس کو نکالنی ہوگی،
صحیح.
تو جو ٹوٹل زکوٰۃ کتنی بنے گی، جو حساب کتاب کا کہا ہے کہ آخر میں حساب کتاب کر لے، تو وہ حساب کتاب اسی بات کا کرے گا،
صحیح،
کہ میرے اوپر اب سال کے آخر میں کتنی زکوٰۃ فرض ہے،
صحیح،
اور میری ادائیگی کتنی ہو چکی ہے اور مزید مجھے کتنی ادائیگی کرنی ہے،
ٹھیک ہے.
جو ادائیگی کر چکا ہے وہ ادائیگی ہو چکی ہے ایڈوانس میں، اور جو ادائیگی کرنی ہے وہ اس کے اوپر واجب و ذمہ ہے، اس کے اوپر لازم ہے، اس کی فوراً ادائیگی کرے گا.
اگر زائد ادائیگی ہو گئی تو وہ
اس اگلے کو سال اگلے شمار... سال کے لیے بھی شمار کیا جا سکتا،
ٹھیک ہے،
جزاک. لیکن جب کہ یہ زکوٰۃ کی نیت سے دیتا ہو، دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو،
ٹھیک ہے.
بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ کسی فقیر کو دے دیا،
ٹھیک ہے،
اب مسئلہ سنا کہ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اب وہ ذہن میں یہ دوڑاتے ہیں کہ یار وہ میں زکوٰۃ کی نیت ہی کر لیتا ہوں،
وہ جو پہلے دیا تھا اب
زکوٰۃ کی نیت کر
سکتا ہے، ابھی کہیں انہیں کر لیو،
جی، تو یہ ادائیگی نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے.
نیت یعنی کہ جس وقت دے رہا ہے تو اس وقت نیت ہونا ضروری ہے،
صحیح.
تو اب اگر جو پہلے دے چکا سو دے چکا، اس وقت اگر نیت نہیں تھی زکوٰۃ کی تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اس کے لیے اب نیت نہیں کی جا سکتی ہے. تو بعض لوگ یہ مسئلہ سن کر یوں بھی کر لیتے ہیں کہ چلو جو وہ میں نے دی تھی تو اس کو میں زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں. جیسا پہلا مسئلہ یہی تھا کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو میں اس کو زکوٰۃ شمار کر لیتا ہوں،
صحیح.
تو جو ادائیگی ویسے ہی دے دی تھی بغیر کسی نیت کے کسی مستحق کو، اور اگرچہ وہ زکوٰۃ کا بھی مستحق تھا اور اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، تو وہ ادائیگی نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو ایڈوانس کے طور پر دینے کی بات کی جا رہی ہے، اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ زکوٰۃ کی نیت سے دے ایڈوانس، تو اس صورت میں ادائیگی ہوگی،
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، تو جنازے کے بعد منہ دیکھتے ہیں میت کا، کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟
یہ ثبوت نہیں، ایک تو یہ نہیں کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں کہ بھئی لوگ دیکھتے ہیں اور ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں، تو اصل میں بعض علاقوں میں یعنی موت میت کے موقع کے اوپر جو ہے نا وہ بہت سارے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ روایتی انداز ہیں یا لوگوں کے اپنے اپنائے ہوئے طریقے ہیں. تو اب بہت سارے یوں کہتے ہیں کہ بس جب جنازہ اٹھا لیا گھر سے،
صحیح ہے،
تو اب اس کو جو ہے وہ قبر میں اتارنا ہے اور پھر اس کے بعد اب منہ نہیں دیکھنا ہے اس کا. تو اس یہ کنسیپٹ ہوتا ہے بعض جگہوں پر، تو اس لیے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کی نماز جنازہ بھی ہو گئی مسجد میں پڑھ اپنا جنازہ گاہ میں پڑھ لی، تو اب کسی نے یہ بولا کہ بھئی مجھے اس کا منہ دکھا دیں،
ٹھیک ہے،
تو بعض جگہوں پہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو اس کا منہ دکھانا یا دیکھنا شرم، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک.
اب بھی اگر
کسی نے جو ہے وہ اس کا وہ ہٹا کر منہ دکھا دیا تو شرم کوئی گناہ والی بات نہیں,
قبر میں رکھ دیا اب بھی دیکھ سکتے ہیں,
اب بھی دیکھ سکتے ہیں,
ٹھیک ہے, اس کو دیکھنے کی اجازت ہے, جزاک اللہ. تیسرا سوال یہ ہے کہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں یہ اور ان کے جو افسران ہیں, انجینئر ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں, وہ نماز پڑھاتے ہیں لیکن داڑھی نہیں ہوتی, تو نماز ہو جائے گی؟
اس میں شرعی مسئلہ تو یہ ہے جس کی آپ اقتداء کر رہے ہیں, جس امام کی, اس امام کے اندر امامت کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے, یعنی کہ وہ صحیح العقیدہ ہو, صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو, اور جو ہے وہ فاسق کے مولن نہ ہو, یعنی کہ علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو. جو شخص علل اعلان گناہ کرتا ہے, یعنی کھلے عام گناہ کرتا ہے,
جیسے داڑھی منڈانا بھی گناہ ہے,
تو وہ فاسق کے مولن ہے.
ٹھیک ہے,
اب انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کی داڑھی نہیں ہے.
صحیح,
اب داڑھی نہ ہونے کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک یہ کہ ابھی آئی نہیں,
آئی نہیں ہے,
اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ داڑھی تو آئی ہے لیکن وہ منڈا دیتے ہیں یا کٹوا کر ایک مٹھی سے کم کر لیتے ہیں. تو جو داڑھی کٹوا دیتا ہے, کٹوا کر ایک مٹھی سے کم کرتا ہے, تو یہ کرنا بھی ناجائز اور گناہ ہے. اور جو اس طرح جو ہے وہ تسلسل سے کرتا ہے, تو یہ گویا کہ اپنے گناہ کا اعلان کر رہا ہے, تو اس کو بولتے ہیں فاسق مولن, اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے. اور اس جو منڈا دیتا ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ علل اعلان گناہ کر رہا ہے, تو یہ فاسق ہیں, فاسق مولن ہیں, اور فاسق مولن کے پیچھے اقتداء کرنا جائز نہیں ہے. تو اب وہ چاہے ان کے انجینئر ہوں یا جو ہے وہ ان کے فور مین ہوں, تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ انجینئر یا فور مین کا درجہ چونکہ عام ملازم سے جو اس کا مزدور ہوتے ہیں, ہیلپر ہوتے ہیں, وہ فائق ہوتا ہے ان سے, تو وہ امامت میں بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور سب کو پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ جی ہمارے انجینئر صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, انجینئر صاحب بھی نماز پڑھا سکتے ہیں, لیکن نماز پڑھانے کے لیے جو امام بنتا ہے اس کو امامت کی شرائط کا حامل ہونا ضروری ہے, وہ یہ دیکھ لے کہ میرے اندر امام بننے کی اہلیت ہے یا نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار نماز سب پر فرض ہے,
صحیح,
ہم بھی بن سکتے ہیں,
ٹھیک ہے,
امام کو کون سے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں لگے ہوئے,
صحیح.
تو اصل میں امام کو کوئی پر نہیں لگے ہوئے ہوتے, امام اسی کو بنایا جائے گا کہ جو امام کی اہلیت بھی رکھتا ہو.
صحیح.
اب آپ یوں تصور کر لیں کہ ایک شخص ہے فاسق کے مولے نہیں ہے, یعنی کہ کوئی کبیرہ گناہ علل اعلان نہیں کرتا, داڑھی بھی پوری ہے, لیکن اس کی قرات ہی درست نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
ساری شرائط پائی آ رہی ہے, نیک پرہیزگار متقی بھی ہے, لیکن قرات ہی درست نہیں ہے. تو اب تو یہ ہوا نا کہ یہ جب قائد عوام کی, یعنی جو ان کا امام بنا ہوا ہے, اگر اس کی قرات اس حد تک جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے, تو اب تو اس نے اپنی بھی نماز فاسد کی,
دوسروں کی بھی
گئی.
صحیح.
تو اب جیسے دیگر شرائطیں, اب قرات کا درست ہونا یہ بھی شرط ہے.
صحیح.
تو اب اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ فور مین ہے یا ہمارا انجینئر ہے یا ہمارا باس ہے.
ٹھیک ہے.
تو بعض جو ہے وہ محتاط جو ہے وہ اس لیے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں.
ٹھیک.
تو جو بھی آگے جو ہے وہ افسر ہے, اس کو اس بات کا خود لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی کا امام بننا جو ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اور ان کی نمازوں کا سارا معاملہ اس کے اوپر ہوتا ہے. اگر اس کی اپنی نماز درست نہیں ہوگی تو پھر ان کی کیسی ہوگی؟
ٹھیک ہے. اگر چوکی دار ہے, وہ شرائط امامت کا اہل ہے اور ایک بہت بڑا افسر ہے, اس کے پیچھے پڑ لے گا؟ یہ نہیں کہا جائے گا یہ تو چوکی دار ہے, بھلے ٹھیک ہے دین دار ہے تو نچلے درجے کا, امام بنا سکتے ہیں اس کو.
اصل میں امامت کے لیے یہ شرط نہیں ہے نا کہ اونچے درجے کا ہو یا نچلے درجے کا ہو, اس میں یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور امامت کا اہل ہو.
ٹھیک ہے.
اب اگر چوکی دار ہے یا اس کا درجہ چاروں کا ملازم ہے, وہ امامت کا اہل ہے, اس کے اندر تمام امامت کی خصوصیات پائی جا رہی ہیں, اہلیت پائی جا رہی ہیں, تو امام بن سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
اس میں افسر کو اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ دنیاوی طور پر اس کا افسر ہوا نا, دینی طور پر تھوڑی افسر ہے,
امام بنایا جا رہا ہے,
دینی طور پر تھوڑی افسر ہے. دینی طور پر تو گویا کہ اس سے کم معلومات رکھتا ہے. فرض کیا کہ ایک جو ہے وہ قاری صاحب ہیں, اچھی تلاوت کرنے والے ہیں, پابند شریعت ہیں, تو دین کے اعتبار سے تو ان کا درجہ زیادہ ہے. دنیاوی ملازمت کے اعتبار سے اس کا ماتحت ہے.
ٹھیک ہے.
دنیاوی ملازمت میں ماتحت ہونا یہ اس بات کو لازم نہیں ہوتا ہے
کہ جو دنیاوی طور پر درجے والا ہے وہ ہر اعتبار سے فضیلت والا ہے، ایسا نہیں ہے. دینی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اور دنیاوی درجہ اپنی جگہ پر ہے. تو جو امامت ہے اس میں دنیا دینی درجے کو، دینی فضیلت کو دیکھا جائے گا، دینی معاملات کو دیکھا جائے گا، دنیاوی درجے کو نہیں دیکھا جائے گا.
جزاک اللہ. آخری کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور، یو ایس اے سے ڈاکٹر محمد افتخار عطاری عرض کر رہا ہوں. ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے تو اس میں آپ نے تیجے اور دسویں وغیرہ کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے فرمایا کہ یہ کرنا اور اس کا کھانا، اس کا اعلان کرنا یہ منع ہے. تو کیا پھر جب بھی یہ سالانہ ختم بھی کریں گے یا کوئی بھی سال ثواب اس طرح کسی اپنے کا کریں گے تو یہ کھانا منع ہے؟ اور کیا اس کی کوئی صورت ہوتی ہے؟ یس، تو برائے کرم اس میں رہنمائی فرما دیں کہ اس کے جائز ہونے کی بھی کوئی صورت ہے، کہ جیسے میں نے اپنے یعنی دادا کے لیے، سالے ثواب کے لیے کوئی چیز کی ہے کہ مسلمان کو کھانا کھلائیں گے، اس کا ثواب ملے گا، اس ثواب کو آپ آگے یعنی جو اسال کر دیں، اس طرح کوئی صورت بنتی ہے؟ تو برائے کرم ضرور، میں ابھی دیکھ ہی رہا ہوں، کرم فرمائے اگر جواب مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر افتخار بھائی یو ایس اے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تیجے دسویں سے منع کیا ہے، تو کیا یہ برسی جو سالانہ ختم اسالے ثواب کا ہوتا ہے یہ بھی اسی ممانعت کے اندر آئے گا؟
دیکھیے کہ جو موت کے ایام میں دعوت کے طور پر کھانا کیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
یہ ناجائز ہے، بدعت ہے یہ.
ٹھیک ہے.
ہاں، اس میں بھی اگر فقراء کو کھلانے کے لیے پکایا، صرف فقراء ہی کو کھلایا جائے گا،
صحیح،
تو اس کا یہ جائز ہے.
ٹھیک ہے.
اور دعوت کے طور پر کہ ہر عام خاص ہے اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور اسی طرح تیجا اپنا چالیسواں برسی وغیرہ کے موقع پر جو کھانا پکایا جاتا ہے اس سال ثواب کے لیے، اس میں بھی سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ جو عام عوام مسلمین کے برسی اور جو ہے وہ ششمئی اور چالیسویں کا جو کھانا پکایا جاتا ہے تو اغنیا کو نہ چاہیے، یعنی اغنیا بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ کھائیں،
امیر ہو نہ کھائیں،
اور فقراء ہی کے لائق ہے یہ، فقراء اس کو کھائیں.
ٹھیک.
اور ایک وہ کھانا ہوتا ہے کہ جو اسالے ثواب کا جو بزرگان دین کے نام پر کیا جاتا ہے، اس کو ہر امیر و غریب کھا سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو لہذا برسی اور چہلم وغیرہ کے موقع پر جو اسال ثواب کے لیے، نہ کہ دعوت کے لیے، جو اسال ثواب کے لیے پکایا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ بھی فقراء کھائیں.
ٹھیک ہے.
اغنیا اس سے بچیں.
صحیح.
اور وہ کھانا جو اسال ثواب کا اولیاء اللہ بزرگان دین کی نسبت گیارہویں بارہویں ایسے موقع پر کیا جاتا ہے تو اس کو اغنیا بھی کھا سکتے ہیں، فقراء بھی کھا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ چالیسواں برسی وغیرہ ہے، اس کے لیے کوئی دیگیں پکانا، بڑا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ ویسے بھی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ دیگیں نہیں ہیں تو کہتے ہیں برسی نہیں ہم کر پائے.
اصل میں دیگوں کا تو کوئی تصور نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
برسی، چالیسواں، تیجا، اس میں دیگوں کا کوئی بھی تصور نہیں ہے، اور کھلانے پلانے کا شرعی کوئی تصور نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
یہ ہیں اسال ثواب کی محافل.
ٹھیک ہے.
یعنی کہ تیسرے دن اسال ثواب کیا جائے، چالیسویں میں اسال ثواب کیا جائے، سارا سال اسال ثواب کیا جائے.
ٹھیک ہے.
یہ جو خاص مواقع پر کیا جاتا ہے یہ صرف لوگوں کی آسانی کے لیے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اب یوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج انتقال ہوا تو جی کل اس کا تیجا ہوگا،
حالانکہ دوسرا دن
وہ دوسرا دن ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو وہ اسال ثواب کی محفل،
چالیسویں میں بھی چالیسواں دن ضروری
نہیں ہوتا،
پہلے بھی ہو جاتا ہے، بعد میں
تصورات ہیں مختلف قوموں میں، مختلف ان کے طریقے کار رائے جائیں.
ٹھیک ہے.
تو اصل تو تیجا، چالیسواں، اس طرح کے جتنے بھی چیزیں ہیں یہ اسال ثواب کرنے کے لیے ہیں.
صحیح.
آئیں قرآن پاک پڑھیں، اسال ثواب کریں، میت کے لیے دعا کریں.
ٹھیک ہے.
اب اس کے لیے بہترین اثاثہ جو میت کے لیے فائدہ مند ہے وہ ہے مسلمانوں کا، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا.
صحیح.
تو یہ تو ایک غلط تصور آپ پڑھا ہے کہ جناب اب اس کے اوپر اتنی دیگیں پکانی ہیں، اس کے اوپر اتنی دیگیں پکانی ہیں. ہاں غلط اس اعتبار سے کہ لوگوں نے اس کو لازم سمجھ لیا ہے، یہ اس اعتبار سے غلط ہے. اور اگر اس اعتبار سے کہ ایک تو ہم نے یعنی کہ پڑھ کر اپنے عمل سے جو ہے وہ ہم نے اصال ثواب کی ہے،
صحیح،
تو ایک اصال ثواب کی یہ صورت ہے
فقراء کو کھلا
دے عبادت کر کے جو ہے قرآن پاک پڑھ کر نوافل پڑھ کر روزے رکھ کر اصال ثواب کرے، اور ایک اصال ثواب کی دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ خرچ کر کے کچھ کھلا کر مالی طور پر جو ہے کچھ صدقہ اور خیرات کرے اور اس کا ثواب پہنچائے.
ٹھیک،
تو یہ دونوں طریقے سے یعنی بدنی طور پر عبادت، مالی طور پر عبادت، ہر طرح کی عبادت کا ثواب پہنچائے. تو یہ جو اصل تو یہ تھا کہ یہ جو اس مواقع پر کھانے پکائے جاتے ہیں یہ اصل تو فقراء کے لیے ہے،
صحیح،
کہ ہم نے تمام مسلمانوں نے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر لی، ایک تو اس عبادت کا ثواب، دوسرا یہ کہ ہم نے جو مالی صدقہ کیا ہے اس مالی صدقے کا ثواب، اور وہ مالی صدقہ جو ہے وہ اس کی تکمیل ہی ہوگی کہ جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچایا جائے.
ٹھیک ہے،
تو اصل تصور تو یہ ہے کہ جو ہے وہ اصال ثواب پہنچانا. اب لوگ جو ہے وہ اس سے اب کسی دوسرے تصور کی طرف چلے گئے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو یہ جو تصور ہے دیگوں والا کہ دیگیں ہوں گی تو یہ ہوگا، یہ تو بالکل غلط بات ہے.
ٹھیک ہے،
تو یہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں پلائے تب بھی جو ہے وہ تیجے اور چالیسویں کی اصال ثواب کی محفل ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے،
تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے بھی اب یہی جو ہے وہ عوام میں ایک کنسیپٹ ہوتا جا رہا ہے کہ اب وہ ایک کھانے کا سلسلہ بنا لیا، آئن ٹائم پر آئیں گے اور جو ہے وہ بس کھا پی کر چلے جائیں گے. اور اب یہ ایک دوسرا گناہوں کا سلسلہ یہ اس طور پر شروع کر دیا کہ جناب جو ہے وہ جو نہیں پکائے گا اس کو لان تان ملامت کرتے ہوئے جائیں گے،
اس پہ باتیں کریں گے،
باتیں کریں گے. تو ہمارے اس پورے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کھانا پکانا ہی ناجائز ہے. کھانا پکانا جائز ہے، فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے.
ٹھیک ہے،
اور اس کھانے کو ان اصال ثواب کی محفلوں کا لازمی جز سمجھنا یہ غلط بات ہے.
ٹھیک ہے،
اس کا شریعت نے وہ لازم نہیں کیا تو اس کو لازم سمجھنا ہی غلط بات ہے.
ٹھیک ہے،
تو اصل یہی ہے کہ اصال ثواب کیا جائے جتنا سے جتنا پڑھ سکتے ہیں،
روزانہ کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد.
ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا مدنی ماحول میں
الحمدللہ
اس میں الحمدللہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کروائی جاتی ہے مدارس میں، جو ہے وہ بچوں سے جو ہے وہ اصال ثواب کے لیے تلاوت
کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں،
کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں. تو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں جو ثواب کا کام ہے. آپ جو ہے وہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ اور جو ہے وہ مفتی دعوت اسلامی فاروق بھائی، مفتی فاروق صاحب کے اصال ثواب کے لیے کتنے قرآن مجید کا جو ہے وہ ختم ہوا. اب وہ اصال ثواب کی محفل فضان مدینہ میں ہوئی، لیکن کوئی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جناب وہاں پہ کوئی
دیکھ
پکی ہے، بلکہ یہی ترغیب دلائی گئی ہے کہ دیکھیے کہ یہ جو دعوت اسلامی کا ماحول ہے اس کا جو اثاثہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں چھوڑتا ہے. مرنے کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ آپ کو قرآن پاک کے جو حقیقی اصال ثواب ہے اس کے جو ہے وہ گلدستے نذرانے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے اسلامی بھائی کو دیے جاتے ہیں.
ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے اور مدنی قافلوں پہ سفر کرتے ہوئے اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی